وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی اس سایہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو مسلسل ہو رہی ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ موضوع جو زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ اس آیہ کریمہ میں امام کی تقریباً 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کو گزشتہ کئی سالوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی صفت ہے وجعلناہم، ہم نے انہیں بنایا۔ کل جس پر کچھ گفتگو ہوئی کہ امام وہی ہو سکتا ہے کہ جسے خدا بنائے۔ لوگوں کا بنایا ہوا کچھ ہو جائے امام نہیں ہو سکتا۔ امامت ایک منصب الہی ہے، جس کا جعل، جس کا اعتبار صرف خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ امام کی پہلی صفت ہے، کل اس پر کچھ گفتگو ہوئی۔ دوسری صفت وجعلناہم ائمتن، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ امام یعنی آگے رہنے والا، امام یعنی پیشوا، امام یعنی راہبر، یعنی ہمارا بنایا ہوا امام امام ہے۔ وہ زندگی کے کسی حصے میں معموم نہیں ہے، وہ امام ہے۔ وہ دنیا میں آتا ہے تو امام کی حیثیت سے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے پہلے والا، اس کا والد، اس کے والد اور اس کے باپ موجود ہوں اور ان کی امامت فعلی ہو تو اس کی امامت فعلی نہیں ہوتی، مگر امامت کی تمام تر صلاحیتوں کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ امام کی تمام تر اہلیت کو اپنے اندر رکھتا ہے، چونکہ ہم نے اسے امام بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد کچھ دن پڑھے گا، بڑا ہوگا، صلاحیتیں ایجاد ہوں گی اور یہ اور یہ اور یہ، اور اس کے بعد امام ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جب آیا ہے، چونکہ ہمارا عہدے دار ہے، ہمارا عہدہ لیے ہوئے ہے تو ہمارے عہدیدار کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ عہدہ لے کر کے آتا ہے، وہ دنیا میں آ کر کے دھیرے 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 اس عہدے کی صلاحیت کو پیدا نہیں کرتا، صلاحیت روز اول موجود ہوتی ہے۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے یہ لوگوں کا کام ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیت ہے۔ راوی نے دیکھا کہ ہم امام کے پاس گئے، چھٹے امام کا زمانہ ہے، تو امام گہوارے کے اندر سر ڈالے ہوئے اپنے بچے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک وہ بچہ جو جھولے کے اندر ہے، جو گہوارے کے اندر ہے، اس سے گفتگو کیا معنی رکھتی ہے؟ راوی کہنے لگا بڑا اچھا منظر تھا، میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک امام اپنے بچے سے گفتگو کر رہے ہیں، چھٹے امام، اور اس کے بعد ایک مدت محسوس راوی کو انتظار کرنا پڑا، کھڑا دیکھتا رہا کہ امام بات کر رہے ہیں، اور یہ سب کام بلا وجہ نہیں ہوتا، تاکہ تم محسوس کرو کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ بلند ہوئے تو آپ نے کہا کہ آؤ اور آ کے اپنے امام کو سلام کرو۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بچہ تمہارا امام ہوگا، نہیں، آؤ آ کے اپنے امام کو سلام کرو۔ وہ کہتا ہے میں گیا اور میں نے جا کر کے سلام کیا، بچے نے گہوارے سے جواب دیا۔ یہاں تک تو جناب عیسیٰ کی وراثت ہے، یہ وارث انبیاء ہیں۔ وہ علیک السلام، گہوارے سے جواب آیا، اور اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کر کے امام نے آواز دی، غیر اسم ابنتک اللتی سمیتہا ام سے، جا اور جا کے اپنی بیٹی کا تو نے کل جو نام رکھا ہے اسے بدل دے، فَإِنَّهُ اسْمٌ مَبْغُوضٌ عِنْدَ اللَّهِ، یہ نام پروردگار کے نزدیک ناپسند ہے، اس کو جا کر کے بدل دے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک قدم اور آگے ہے کہ تو نے، بچی تیرے یہاں پیدا ہوئی ہے، تو نے بتایا نہیں ہے مگر میں جانتا ہوں۔ بچہ گہوارے کے اندر ہے لیکن سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، کلام بھی کر رہا ہے، اور اظہار علم غیب بھی کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ ہے کہ بانے والا امام ہوتا ہے، جسے ہم بناتے ہیں وہ امام ہے۔ امام یعنی آگے رہنے والا، میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں، صرف ربط کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ امام یعنی آگے رہنے والا ہے، ہر صفت میں امام آگے ہے۔ جتنی بھی کمال کی صفتیں انسان تصور کر سکتا ہے، ان تمام صفت میں کوئی امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ضروری ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امام کے دائرہ امامت میں رہنے والا کوئی اتنا آگے بڑھ جائے جو امام سے آگے چلا جائے، ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے رب بنائے ہوئے راہبر میں تو یہ چیز ممکن ہے کہ کوئی اس سے آگے چلا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں نے مشورے کیے ہیں، لوگوں نے پوچھا ہے، اور اس کے بعد سوالات معلوم کیے ہیں، نہیں پتا ہے، استفسار کیا ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن امام جو پروردگار کا بنایا ہوا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ کوئی اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا، کوئی اس کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ نہ یہ کہ بڑھ نہیں سکتا تشریعاً، اس کو اتنی تکویناً اس کے آگے جانا محال ہے۔ جس طریقے سے مطلب کوئی ایسا چراغ آپ بنائیں، کوئی ایسی لائٹ آپ ایجاد کریں، کوئی ایسا بلب آپ بنائیں جو سورج سے زیادہ چمکنے لگے، کا ناممکن ہے۔ کچھ بھی آپ کر لیں لیکن آفتاب بہرحال آفتاب ہے۔ لائٹ کتنے واٹ کا آپ بلب لگا لیں لیکن کوئی بلب ایسا نہیں ہوگا جو رات کو دن سے بدل دے۔ اندھیرے کو چھانٹنا اور ہے، رات کو دن سے تبدیل کرنا اور ہے۔ ممکن ہے کسی محدود جگہ کے لیے اندھیرا ختم ہو جائے، جسے یہاں پر آپ بیٹھے روشنی آ گئی، لیکن رات رات ہے، بالآخر دن نہیں ہو سکتا۔ سورج وہ شے ہے، وہ چیز ہے کہ جو رات کو دن سے تبدیل کر دیتا ہے، اس میں اتنی تمازت ہے اور اتنی چمک ہے. امام کی بھی کیفیت یہی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو امام سے آگے نکل جائے. امام ہر صفت میں آگے ہے. جو بھی صفت کمال ہیں, جو پروردگار کی صفت کمالیاں ہیں, ہر صفت میں امام سب سے آگے نظر آئے گا. اور یہ بالکل آسان سی پہچان ہے کہ امام کبھی بھی کسی سے کوئی سوال اپنی, نعوذ باللہ, اپنے علم کی کمی کی بنیاد پر نہیں کرے گا. اور یہی وجہ ہے, آپ دیکھ لیں, آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, کسی بھی صفت میں جائیں, اگر گفتگو کرو پھر یہی بات رک جائے گی, مجھے آگے بڑھنا ہے. کسی بھی صفت میں آ جائیں, علم میں آ جائیں, شجاعت میں آ جائیں, صبر میں آ جائیں, سخاوت میں آ جائیں, کسی بھی صفت کو لے لیں, سب سے آگے امام نظر آئے گا. کبھی نہیں پوچھا امام نے کہ کوئی بھی سوال کیا گیا ہو کہ سوچوں گا, پوچھوں گا, دیکھوں گا, مطالعہ کروں گا, کبھی نہیں. کبھی امام نے نہیں پوچھا, بلکہ جیسے ہی سوال ہوا فوراً امام نے جواب دیا. کوئی بھی امام ہو, جیسے سوال کیا گیا فوراً جواب دیا. لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں. کوئی بھی مارکہ ہو شجاعت کا آپ نہیں دکھا سکتے پوری تاریخ اسلام میں کہ جس کو پروردگار عالم نے امام بنایا ہو, اس نے میدان جنگ میں قدم رکھا ہو, واپس آ گیا ہو خوف کی وجہ سے, واپس آ گیا ہو ڈر کی وجہ سے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگ ایک کے بعد ایک فرار کر رہے ہو, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن جو امام ہے, جو امام ہے, اس کی صفات شجاعت کی کیفیت یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں قدم رکھ دیا تو اس وقت تک واپس نہیں آ رہے کہ جب تک فتح نہ ہو جائے. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد پر. بار بار لشکر واپس آ رہا ہے, فتح نہیں ہو پا رہا ہے خیبر, ایک مصیبت آئی ہوئی ہے. فوج کہتی ہے سردار بھاگ گیا تو ہم کیسے لڑتے, سردار کہتا ہے یہ خود ہی بزدل تھے تو ہم کیا کرتے, پیغمبر کریں تو کیا کریں. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک, کل میں اسے علم دوں گا. جو مرد ہوگا, اچھا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ امام کے صفات بیان ہو رہے ہیں. یہ امام کی صفتیں ہیں جو پیغمبر بیان کر رہے ہیں, جو ایسا ہوگا, جو ایسا ہوگا, جو ایسا ہوگا. آخر پیغمبر کہتے ہیں کہ امام وہ ہوگا کہ یحبہ اللہ ورسولہ, کہ جس کو اللہ دوست رکھتا ہوگا اور اس کو رسول دوست رکھتا ہوگا. کل اس کو علم دوں گا. اچھا, مجھے پہلے کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کیا ہوا جب تک گزر رہا تھا مسئلہ. وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ بھی اللہ کو دوست رکھتا ہوگا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. دیکھ رہے ہیں, یہ امام کے صفات ہیں. مجھے بیان نہیں کرنا آپ کے سامنے اس جنگ کے مرحلے کو. لیا علم لے کر کے چلے, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کب تک جنگ کروں. اللہ رے شجاعت, کب تک جنگ کروں؟ کہ جب تک فتح نہ ہو جائے. وہ شجاعت کا سوال ہے, یہ اعتماد کا جواب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. امام وہ ہے جو ہر صفت میں آگے ہے. شجاعت کی کیفیت یہی, سخاوت کی کیفیت یہی, صبر کی کیفیت یہی, بالآخر امام ہے. یہ دوسری صفت ہے امام کی. میں اس پر تفصیل سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں. تیسری صفت امام کی, یہدون. امام وہ ہوگا جو ہدایت کرے گا. امام مساوی ہے ہدایت کے. جو بھی فعل امام سے سرزد ہوگا وہ ہدایت کے لیے ہوگا. امام کے یہاں دوسری کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی. جو بھی جملہ امام کہیں گے وہ ہدایت کے لیے, جو بھی فعل امام انجام دیں گے وہ ہدایت کے لیے. کیونکہ امام, پروردگار نے صفت بیان کی ہے, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ, کہ یہ وہ ہیں جو ہدایت کرتے ہیں. میدان جنگ ہو یا گھر کے اندر ہو, فرق نہیں پڑتا. حیرت ہوتی ہے, آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جنگ کے میدان میں بھی کوئی آ رہا ہے تو جملے وہ ہیں کہ جو ہدایت کے لیے ہیں. ایسے نہیں, امام حسین جب زمین پر گر چکے ہیں کربلا میں اس کے بعد بھی جو جملے کہہ رہے ہیں وہ ہدایت کے لیے کہہ رہے ہیں. عجیب ہے, حیرت کرتا انسان, کیا ایسے موقع پر کہ جہاں انتقام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر, ہمارے اور آپ کے اندر انتقام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, لیکن امام جو کہتے ہیں کرتے ہیں وہ ہدایت کے لیے کرتے ہیں. یہ صفت ہے, چونکہ امام مساوی ہے ہدایت کے. تیسری صفت. چوتھی صفت, یہدون بامرنا. امام وہ ہوتا ہے جو امر سے ہدایت, جس کی بالامر ہے. اس کی گفتگو سخت ہے اور میں نے اسے بیان کیا ہے, اب ضرورت نہیں ہے, صرف گن رہا ہوں صفتوں کو. کہ امام کی صفت بے امر الہی ہے. امر کے معنی کیا ہے؟ اس کا امر کیسا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الہی کی شان یہ ہے کہ جب چاہتا ہے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. یہ شان ہے امر پروردگار کی. اور امام کی ہدایت بھی بے امر ہے, یعنی امام کی ہدایت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہو کرے اور نہ ہو. صلاحیت انسان کے اندر ہونی چاہیے. اب اس پہ جو بحث تھی میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں. چوتھی صفت یہ تھی, یہدون بامرنا واوحینا الیہم. امام وہ ہے جس کی طرف وحی ہوتی ہے, لیکن یہ وحی وحی تشریعی نہیں ہے, بلکہ وحی تائیدی ہے, تسدیدی ہے. تشریعی وحی صرف رسول پر ہوتی ہے, اس کی بھی بحث گزر چکی. فعل الخیرات, امام کی طرف خیرات و کار خیر کرنے کی پروردگار نے وحی کی ہے, یعنی امام جو بھی کام انجام دے گا وہ خیر ہے. امام کے پاس کسی طرح کا شر تصور نہیں کیا جا سکتا, یہ بالکل طے ہے. یہ صفات جو میں بیان کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے, چھوٹے بھائیوں کے لیے, اس پر غور کریں اور اس میں رکھ کر کے اس آئینے میں امام کا جائزہ لیں, اور پھر اس میں اپنے آپ کو دیکھیں اس آئینے میں کہ ہم امام کے صفات سے کتنا قریب ہو رہے ہیں. اس پر انشاءاللہ عرض کروں گا. فعل الخیرات, کار خیر کرنے کی وحی کی ہے پروردگار عالم نے. امام جو بھی کام کرے گا وہ خیر ہوگا. اقام الصلاۃ, نماز کے قیام کی وحی کی ہے, یعنی امام وہ ہے جو نمازوں کو قائم کرے گا. وہ ایتاء الزکاۃ, امام وہ ہے جو زکات ادا کرے گا, اس کی وحی ہوئی ہے پروردگار کی طرف سے. اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, ان تین چیزوں کے لیے. سال گزشتہ کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی, اسی مرحلے پر تھے. یہ تین صفات جو بات کے رہ گئے ہیں اس کو انشاءاللہ اگر ہو سکا تو اس سال آپ کے سامنے بیان کروں گا. فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, یہ تین صفتیں ایک ساتھ, یعنی امام پر وحی ہے نمازوں کو قائم کرنے کی. اگر سال گزشتہ گفتگو یاد ہو, اسی سے مسلسل کر رہا ہوں آخری گفتگو سے. امام پر وحی ہے نمازوں کو قائم کرنے کی, ایتاء زکات, زکات دینے کی. نمازوں کو قائم کرنے کے لیے امام پر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال پچھلے سال ایجاد نہیں ہوا تھا, اس سال ایجاد کر رہا ہوں. امام نمازوں کو قائم کرنے کے لیے امام پر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ سوال واضح ہے, چونکہ قرآن مجید کہہ چکا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کافی ہے. یعنی وحی تشریعی اللہ کی طرف سے قانونی وحی آ چکی قرآن مجید میں, پیغمبر بیان کر چکے. پیغمبر نے آواز دی صلو کما رأیتمونی اصلی, ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. توجہ کیجئے گا, ویسے نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو. دونوں چیزوں میں فرق محسوس کیجئے گا. پیغمبر اپنے اپنی امت سے, اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو, یعنی امت جیسے دیکھ رہی ہے ویسے کر سکتی ہے. مجھے نہیں معلوم بات محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں.
لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں، صبح کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، پھر کوئی سورہ الحمد پڑھتے ہیں، پھر کوئی دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں، یہ ہے پیغمبر کی نماز، درست؟ اب یہ الگ موضوع ہے کہ نماز پیغمبر کی بدل گئی، امت کے اندر نمازیں تبدیل ہوئی پیغمبر کے لیے۔ اب یہ لوگوں نے کیسے کیسے دیکھا مجھے نہیں معلوم، لیکن نماز آج ساری، جہاں تک میری آواز جاری، ساری امت مسلمہ کے پاس نماز ایک جیسی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فرق ضرور موجود ہے۔ یہ کیسے ہوا آخر؟ یہ بحث نہیں تھی، لیکن میں درمیان ایک گفتگو آگے جلدی سرچ کر رہا ہوں، کیسے ہوا یہ؟ نماز جیسی چیز جو سب سے زیادہ واضح ہے پیغمبر کی امت میں، پیغمبر کی زندگی میں، بھئی پیغمبر نے حج ایک مرتبہ کیا ہجرت کے بعد، پیغمبر نے جہاد انجام دیا، لڑے کسی جنگ میں نہیں پیغمبر، بعض جنگوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے تلوار چلائی، لوگوں نے اس کے لکھے بھی، لیکن عام طور سے پیغمبر نے جنگ نہیں کی۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے پیغمبر، کہ نماز تو دن میں 5 مرتبہ، نماز تو دن میں 3 مرتبہ پیغمبر آ رہے جا رہے ہیں، 5 مرتبہ مسجد آ رہے جا رہے ہیں، ساری امت دیکھ رہی ہے، پھر آج نمازوں میں فرق کیسے ہوا؟ بھئی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کے 4 فرقے ہیں، برادران اہل سنت کے 4 فرقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 4 فرقے ہیں، چاروں فرقوں میں طے نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے۔ آپ معلوم کر لیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، صاف بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، چاروں فرقوں میں یہ طے نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، آیا ناف کے نیچے باندھنا ہے، ناف کے اوپر باندھنا ہے، سینے پر باندھنا ہے یا کھول دینا ہے، ابھی تک طے نہیں۔ 4 فرقے ہیں لیکن آپس میں جنگ نہیں ہے، توجہ کیجئے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے 4 فرقے، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، آپس میں یہ طے نہ ہوا آج تک، نماز کی بات کر رہا ہوں صرف، باقی مسائل چھوڑیے، نماز کی بات جو پیغمبر نے آواز دی، کتنا عظیم ہے وہ انسان کن چیزوں پر نظر رکھ کے گفتگو کر رہا ہے، صلوا کما رأیتموني اصلی، ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب نہیں پتا مسلمانوں نے کیسے پڑھتے دیکھا کہ آج تک طے نہ ہوا۔ بھئی اگر آپ مسلمانوں کی 5 فقہ تسلیم کریں، جو آج بڑی فقہ ہیں امت مسلمہ میں، 5 ہیں، باقی اور کوئی چھوٹے موٹے ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن 4 تو یہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 5ویں جعفری، مذہب تشیع، جعفری فقہ، 5 فقہ تو کم از کم دنیا میں موجود ہے نا، ایگزسٹ کر رہی ہیں، 5 فقہ میں ایک فقہ وہ ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہی، ایک فقہ وہ ہے جو ناف کے اوپر ہاتھ باندھ رہی، ایک فقہ وہ ہے جو سینے پر ہاتھ باندھ رہی ہے، تینوں میں ہاتھ باندھنے کی جگہ میں فرق ہے، یہ تینوں ایک ایک فقہ ہیں، 2 فقہ ایسی ہیں جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہی ہیں، ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد، لیکن مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات کہی درمیش میں آ کر کے، یہ کوئی جنگ کا مرحلہ نہیں ہے، اختلاف ہونا برا نہیں ہے، اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کرنا برا ہے، اختلاف تو ہو سکتا ہے بھائی، جو مذہب تشیع کو مانتا ہے وہ اپنے اعتبار سے عمل کر رہا ہے، جو برادران اہل سنت وہ اپنے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں، جھگڑے اور لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس طریقے سے 4 فقہ آپس میں الگ الگ عمل کر رہی ہیں، میں نے کہا کہ ہاتھ باندھنے میں بھی الگ الگ عمل ہے لیکن کوئی مصیبت نہیں ہے. اس طرح سے ایک فرقہ یہ بھی ایک فرقہ یہ بھی ہے کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھا سکے, کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے, اور نہیں ہے. آپ یقین کریں جہاں بھی اختلاف کی بو آ رہی ہے وہاں کوئی اسلام دشمن طاقت مجھ سے کام کر رہی ہے. جہاں بھی اختلاف کی بو آ رہی ہے وہاں پشت پر کوئی نہ کوئی اسلام دشمن طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. ورنہ مسلمان آپس میں اختلاف کیسے کر سکتا ہے کہ جس کے لیے قرآن موجود ہے اور قرآن بار بار کہہ رہا خبردار آپس میں اختلاف نہ کرنا, خبردار ہمیشہ اتحاد کے ساتھ رہنا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. لہذا جہاں بھی اختلاف کی بو نظر آئے یہ ہمارے اندر ایک بینش پیدا ہونی چاہیے, ہمارے اندر ایک نظر ایک فکر پیدا ہونی چاہیے کہ جب بھی کہیں اختلاف کی بو آئے فوراً سمجھ لے کوئی نہ کوئی اسلام دشمن طاقت پیچھے ہے اس کے. اٹھا کر کے دیکھیں مل جائے گی. اب یہ موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں لیکن موجود ہے. جہاں بھی کوئی اختلاف کی بو آئے گی وہاں کوئی نہ کوئی اسلام دشمن طاقت پیچھے کام کر رہی ہے کسی مسئلے میں ہو. اب وہ مسائل کون کون سے ہیں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ ہر انسان مہذب ہے جس چیز کو درست سمجھ رہا ہے اس پر انجام دے اور کوئی مشکل اس میں نہیں ہونا چاہیے جس طرح کے نہیں ہے. تو بالآخر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. کچھ دنوں کے بعد جب مولا کائنات نے آ کر کے نماز پڑھائی اپنے ظاہری دوران خلافت میں, جب علی ابن ابی طالب مصلی عبادت پر آئے اور آ کر کے نماز پڑھی تو بعض بزرگ صحابہ نے کہا کہ اس جوان نے مجھے پیغمبر کی نماز یاد دلا دی. اس جوان نے مجھے پیغمبر کی نماز یاد دلا دی. عجب, ذکرتنی اذکرتنی صلاۃ رسول اللہ. اس کے بعد پھر کچھ جملے اور ہیں جسے موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں, کہا ہے موجود ہے تاریخ کے اندر موجود ہے. بالآخر لیکن سوال کچھ اور ہے. پیغمبر کہتے صلوا کما رأیتمونی اصلی, ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا. یہ ایک مرحلہ ہے نماز کا, لیکن قرآن نے جس چیز کو مانگا ہے وہ یہ نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم بات محسوس ہوگی یا نہیں. قرآن جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے, لیکن ابتدائی مرحلہ یہی ہے جو پیغمبر کہہ رہے ہیں. قرآن مجید نے جب بھی نماز کا تذکرہ کیا ہے کبھی نماز پڑھنے کا ذکر ہی نہیں کیا. اب اٹھا کے قرآن میں دیکھیے, کبھی بھی قرآن مجید نے یہ کہا ہی نہیں کہ تم نماز پڑھو. ورنہ صلو جیسے پیغمبر نے کہا صلو, قرآن بھی کہتا صلو, لیکن قرآن نے کہیں نہیں کہا. کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نماز پڑھو, بلکہ قرآن کہتا ہے نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ پیغمبر اور امام میں فرق ہے, یعنی رسالت اور امامت میں فرق ہے, یوں سمجھیے. میں نے اس سے پہلے بھی اسے عرض کیا ہے لیکن اس لفظ کو بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. رسالت اور امامت میں فرق ہے. جو عہدہ رسالت ہے اس کی ذمہ داری کچھ اور ہے, جو عہدہ امامت ہے اس کی ذمہ داری کچھ اور ہے. پوری شریعت کے لیے یہی ہے, تمام شریعت میں چیز کار فرما ہوگی کہ جو رسالت ہے اس کی ذمہ داری شرعاً کچھ اور ہے, جو امامت ہے اس کی ذمہ داری کچھ اور ہے. میں نے تفصیل سے اسے جب اس موضوع پر تھا تو عرض کیا تھا, آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ مطالب. نبی شریعت کو لیتا ہے من جانب اللہ پہنچا دیتا ہے, یہ رسول کا کام ہے, اس سے زیادہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ مختلف انبیاء سے، مختلف رسولوں سے، پر قرآن مجید نے نقل کیا، وما علینا الا البلاغ، ہم پر کچھ نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کے، پہنچانا رسول کی ذمہ داری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول ہو اور نہ پہنچائے۔ لیکن یہاں پر میں زبان پر یہ لفظ جاری ہوا ہے، لہذا ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ نبی کی ذمہ داری سنانا نہیں ہے، نبی کی ذمہ، رسول کی ذمہ داری پہنچانا ہے۔ سنانا کسی چیز کا اور ہے، پہنچانا کسی چیز کا اور ہے۔ ممکن ہے بات سنائی جا رہی ہو لیکن پہنچ نہ رہی ہو۔ جس سے کہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، سنائی تو رہا ہوں خالی، پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی مجھے کیا معلوم۔ رسول کی ذمہ داری سنانا نہیں ہے، اگر اتنا ہوتا تو بہت آسان تھا۔ رسول کی ذمہ داری پیغام کو پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے کے لیے آج بھی یہ چیز ہمارے اور آپ کی عملی زندگی میں کام آئے گی کہ پیغام کو پہنچانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سنانا تو بہت آسان ہے، امر بالمعروف بھی سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ نیکی کی ہدایت بھی سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ برائی سے روکنا بھی سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہو شاید، پہنچانے میں ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کون سا ماحول بنائیں کہ بات پہنچ جائے، کیسا ماحول ایجاد کریں کہ بات پہنچ جائے۔ بعض لوگ سنانے میں اور پہنچانے میں آپس میں خلط کر دیتے ہیں اور بنا میں اصلاح فساد کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بنا میں اصلاح فساد کرتے ہیں، اپنے زام ناقص میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ماحول کی اصلاح کر رہے ہیں مگر فساد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ کہ جی اصلاح کی بات سنانا ضروری نہیں ہے، اصلاح کی بات اور اصلاح کے پیغام کو پہنچانا ضروری ہے۔ سنانا اور پہنچانا میں جو نسبت ہے وہ الگ الگ ہے، سنانا پہنچانے کے مساوی نہیں ہے، سنانا پہنچانے کے متضاد نہیں ہے۔ پہنچانے کا ایک طریقہ ہے سنانا، لیکن سنانا کیسے سنانا یہ بہت ضروری ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ مسجد میں داخل ہوئے، کسی انسان کو آپ نے کسی بھی نماز کے ارکان میں کسی بھی جگہ پر غلط کرتے ہوئے دیکھا، فوراً جا کے ٹوک دیا، آپ اس طرح کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سنانا ہے۔ بات پہنچی کہ نہیں؟ کہ مجھے کیا پتا یہ کیسے پہنچے گی، کیسے؟ کہ یہی تو ذمہ داری ہے، رسالت کی ذمہ داری یہی ہے۔ اور یہ خاص کر ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اگر کوئی مبلغ ہے، کوئی تبلیغ کرنے والا ہے، کوئی پیغام پہنچانے والا ہے، صرف ایک لباس پہننے والے کے لیے ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اس منصب پر آ رہا ہو، آپ کسی جگہ جا کر کے پیغام پہنچا رہے ہو، ضروری ہے ایسے پیغام پہنچائیں کہ پہنچے۔ پیغمبر کو ایک پیغام پہنچانا تھا، لا الہ الا اللہ تفلحو، اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جناب عیسیٰ آئے تھے، آنے کے بعد جیسے ہی لوگوں نے کہا، فوراً کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبی، بات ختم ہو گئی، چند دن کا بچہ بول دیا۔ پیغمبر کو پہنچو، فخر مرسلین ہیں آپ تو، فخر عیسیٰ ہیں، جیسے ہی پیدا ہوئے تھے فوراً کہتے لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ گے، تھوڑا سا بڑے ہوئے تھے اور آگے بڑھے تھے، فوراً کہتے لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ گے، یہ 40 سال کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں آخر آپ؟ اور ادھر سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کن تو نبی یا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان گوندھے جا رہے تھے، تو جب اس وقت سے آپ نبی ہیں تو ایک پیغام کے لیے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہ اگر سنانا ہوتا تو اسی وقت سنا دیتا، چونکہ سنانا نہیں تھا پہنچانا تھا لہذا دیر لگی۔ پہنچانے کے لیے مقدمات ضروری ہوتے ہیں. توجہ کیجئے گا, پیغام پہنچانے کے لیے مقدمات ضروری ہیں, پیغام پہنچانے کے لیے ماحول ضروری ہے, اصلاح کرنے کے لیے اس ماحول کو ایجاد کرنا پڑے گا. کہ کیسا ماحول؟ کا ماحول ایسا بنانا چاہتا تھا کہ جھوٹے مجھے سچا کہنے لگے. ماحول ایسا بنانا چاہتا تھا کہ خائن مجھے امین کہنے لگے. دو ہی چیزیں ہیں جس پر سارے دین کی دار و مدار آ کر کے رکتا ہے, مسئلہ ہے, وہ ایک ہے صداقت پیغمبر اور ایک ہے امانت پیغمبر. اگر ان دونوں میں ذرا بھی حرف آ جائے پوری دین کی عمارت ڈھا جائے گی. اگر صداقت پیغمبر پر حرف آ جائے یا امانت پیغمبر پر حرف آ جائے, کیوں؟ اس لیے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں وہ امانت داری سے کہہ رہے ہیں. جنت کسی نے دیکھی نہیں, ان کے کہنے سے مانی. جہنم کسی نے دیکھا نہیں, ان کے کہنے سے مانا. پل صراط کسی نے دیکھا نہیں, ان کے کہنے سے مانا. میزان کسی نے دیکھا نہیں, ان کے کہنے سے مانا. فرشتوں کسی نے دیکھا نہیں, ان کے کہنے سے مانا. جبرائیل کسی نے دیکھا نہیں, ان کے کہنے سے مانا. ساری چیزیں سب پیغمبر کے کہنے سے مان رہے ہیں. ابھی عجب بدبختی تھی کہ ساری باتیں مانتے چلے گئے اگر ایک بات اور کہنے سے مان. پوری شریعت کی دار و مدار, پورے شریعت کا وقار کس چیز پر قائم ہے؟ دو چیزوں پر, صداقت پیغمبر, امانت پیغمبر. اگر پیغمبر کی صداقت میں حرف آ جائے بات ختم ہو گئی, کچھ بھی نہیں بچتا. ایک پیغام, ایک جگہ پر صداقت میں حرف آ جائے پورا دین مشکوک ہو جائے. 1,24,000 کیسے پتا؟ کیسے پتا؟ قرآن نے بتایا ہے, نہیں پھر کیسے پتا؟ پیغمبر نے بتایا. کوئی فرقہ مسلمانوں کا یہ نہیں کہتا کہ نبی 1,24,234 نہیں ہے پیغمبر پہ. 1,24,000 پیغمبر نے کہہ دیا تو مانے. نہ کہیں دلیل مل رہی ہے, نہ کہیں نام مل رہے ہیں, نہ کوئی بتانے والا موجود ہے, کچھ نہیں, لیکن سب کو ایمان ہے. 1,24,000 رسول کی. اللہ رے صداقت پیغمبر, ہم بھی اسی کے لیے مان رہے. پیغمبر کتنے ہمارے بعد میری جانشین کا بارہ. اب یہ چیز کیسے رہ گئی مجھے نہیں پتا. چیزوں پر حال کی چیز کھل جاتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کبھی تو نہیں کھلتا ہے, ہاں مرنے کے بعد کھلنے لگے گا. یعنی جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو خود بخود قوم کھول دے گی دروازہ کہ سرکار ایسے تھے. اس وقت محسوس کرنا چاہیے چیزوں کو, ماضی کے آئینے میں حال کو دیکھنا چاہیے. ماضی کے آئینے میں ماضی کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ماضی کے آئینے میں حال کو دیکھو تاکہ مستقبل سنور جائے. پیغمبر نے اگر ماضی بیان کیا تھا کہ اتنے انبیاء مجھ سے پہلے گزر چکے, تو یہ بھی تو کہا تھا کہ اس وقت کون ہے. من کن تو مولا ہو, من کن تو مولا ہو فہاد علی. مولا کس نے کہا تھا؟ یہ اسی پیغمبر نے کہا تھا جس نے کہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں, ادھر اتنا کیوں؟ لیکن یہ نہیں معلوم کہاں سے انسان میں عادت آئی. تو بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کرنے کے لیے نبی کی ذمہ داری ہے, رسول کی ذمہ داری ہے, پیغام پہنچانا. پہنچانا ایسے کہ پہنچ جائے. اور پیغمبر نے ماحول کریٹ کیا باقاعدہ, اتنا اپنے آپ کا پہلے اتنا کلمہ پڑھوا لیا کہ انہیں لوگ سچا کہنے لگے. انہیں لوگ امین کہنے لگے، قتل کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن امانتیں انہی کے پاس ہیں۔ یہ عجیب حال تھا، یہ ہے یعنی پہنچانے والی بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا، بھولا نہیں موضوع کو۔ اب ایک چیز کو صرف سے اس میں نے عرض کیا، آپ نے سنا تو واقعہ بہت ہے لیکن اس جہت سے سنیے کہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک انسان وضو غلط کر رہا ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس انسان کا وضو درست کراؤں۔ یہ ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری۔ اگر دیکھ رہا غلطی ہو رہی ہے کہیں پر تو کہے ٹھیک کرائے، پیغام پہنچائے کہ صحیح کیا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سناتے ہیں صرف، بنام اصلاح فساد کرتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی اگر وہ بھولے سے کچھ کر رہا تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ہم وہ طریقہ اپناتے ہیں جو حرام ہے۔ اس پر توجہ رکھنی چاہیے، بزرگوں کو بھی جوانوں کو بھی۔ دو چیزیں کہیں سے پڑھ کر کے آ گئے یا باپے سے باہر ہیں، ارے اتنے بڑے ہو گئے آپ کے وضو کرنا نہیں آیا اب تک، اسے آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو جو آیا ہے اس پر توجہ کریں کہ یہ طریقہ حرام ہے، چونکہ جناب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے، من وعظ اخاہ سرن فقد زانہ ومن وعظہ علانیتن فقد شانہ، جس نے اپنے برادر مومن کی نصیحت چھپا کے کی مخفی طریقے سے کی، اس نے اس کو زینت دی ہے، اور جس نے علانن نصیحت کی ہے اس نے اس کو رسوا کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات رسوا کرنا حرام ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کہاں کی بات ہو، نہیں، گھر کے اندر بچوں کے سامنے شوہر نے بیوی کو ٹوک دیا، یہ حرام ہے، آپ نے رسوا کیا بچوں کے سامنے، اسے بیوی نے شوہر کو ٹوک دیا کسی بات پر بچوں کے سامنے، یہ درست نہیں ہے۔ بچے کو ٹوک دیا دوسرے بچے کے سامنے اس طریقے سے، درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں کوئی قید تو نہیں لگائی گئی، کہاں یہ آپ ایسا ماحول، اگر کہیں بھی ہو، آپ آفس کے اندر ہیں، کسی کی غلطی پر اس کو ٹوک رہے ہیں، اگر آپ نے سب کے سامنے اس کو ٹوک دیا، رسوا کیا ہے، ذمہ دار ہے قیامت کے دن اس کی رسوائی کے، آفیسر ہوں گے، اپنے گھر کے ہوں گے آپ۔ لیکن یہاں پر جب آپ اس کو آ کر کے اس طریقے سے ٹوک رہے ہیں، نہیں، حق نہیں ہے اس طریقے سے کسی کے ساتھ ہم کو برخورد کرنے کا۔ اس کی آبرو کو پہلے حفظ کرو، اپنے مقام کو بعد میں حفظ کرو۔ ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد۔ مسجد میں داخل ہوئے، وہ انسان وضو غلط کر رہے ہیں، کیا کریں؟ ٹوکیں؟ جا کے کہیں کہ وضو غلط ہے؟ لیکن یہ کام نہیں کر رہے۔ عجب، کہا یہ کر تو دیتا اگر سنانا ہوتا، لیکن سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے، رسوا بھی نہیں کرنا ہے، آبرو بھی محفوظ رکھنی ہے، کیا کریں؟ قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے شیخ، ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے، جانے قربان ہو جائیں اس طریقے پر، اس انداز پہ جان قربان ہو جائے۔ تعجب، کرو کرو وضو کرو، پہچانتا ہے یہ کون ہے۔ دونوں نے وضو کیا، دیکھتا رہا، سمجھدار تھا، چونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، سمجھدار تھا، سمجھ گیا، کہ سمجھ گئے جو تم کہنا چاہتے ہو ہم سمجھ گئے۔ کہا نہیں، اب بتائیں کس کا وضو صحیح ہے؟ کہا تم دونوں کا صحیح ہے، میرا غلط تھا۔ اللہ رے حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تبلیغی سلسلے کا اثر، کہ جہاں پر وضو کی، چونکہ کیا دیکھا، ہم بچے ہیں، یہ بزرگ ہے، اس کے سن کا تقاضا ہے ہماری طرف سے کہ ہم اسے نہ ٹوکیں، توجہ کیجئے گا، اس کے سن کا تقاضا ہے کہ نہ ٹوکیں، شرمندہ نہ ہونے پائے، آبرو ریزی نہ ہونے پائے۔ یعنی یہ طریقہ استعمال کیا، توجہ کیجئے جو جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ طریقہ استعمال کیا کہ غلطی کو اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہونے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کا کا وضو صحیح نہیں ہے، آپ کا وضو غلط نہیں ہے، آپ کے وضو میں کوئی کمی ہے، کچھ نہیں، کیونکہ ہم بچے ہیں، یہ سن رسیدہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دل ٹوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ آبرو ریزی محسوس ہو کرے، ایسا نہ ہو کہ شکستگی محسوس کرے۔ نہیں، اس کے وضو کی طرف بات ہی نہیں کی، توجہ کیجئے، اس کی غلطی پر گفتگو نہ کی بلکہ بات کو اپنی طرف رکھا۔ ذرا یہ دیکھیے کہ ہم میں کس کا وضو صحیح ہے، یعنی ادھر گفتگو نہیں ہے کہ تم صحیح طریقہ استعمال کرو، اصلاح کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ بس میرے عزیز، اس پر ایک بار جو سوال کیا تھا، سوال باقی ہے، اس تک ابھی گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ بات آگے پڑھے، ہم اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کے مرحلے کو عملی طور سے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عملی طریقہ یہ کہ والنٹیئرز آپ کے سامنے ہوں گے، اور یہ شکر پروردگار ہے کہ آپ ہی کی دی ہوئی تھوڑی تھوڑی سی رقم سے آج اتنی بڑی عمارت سامنے ہے، اور آج اتنا بڑا کام یہ ہو رہا ہے جس کی دنیا کے اندر ایک حیثیت ہے۔ آپ یقین کریں، مومنین شارجہ اور امام بارگاہ علی رضا کی ایک حیثیت ہے دنیا میں۔ اس کا نظم، اس کا ضبط، اس کا طریقہ، اس کی چیزیں مثال بنی ہوئی ہیں آج۔ کیوں؟ صرف آپ لوگوں کے تعاون سے، ہر طرح کا تعاون، مالی ہو یا کچھ بھی ہو، نظم و ضبط کے ساتھ ہو، ٹائم پر آنا، ٹائم پر ختم ہونا۔ ہم لوگ جہاں جہاں دنیا میں جا رہے ہیں مثال بیان کر رہے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کو اور اچھے انداز سے انجام دینے کے لیے مالی تعاون بھی فرمائیں۔ بسم اللہ،
اور محمد و آل محمد صلوات۔ یہ جو ابھی ڈونیشن جمع کیا جا رہا ہے وہ ایام اعضاء کے جملہ اخراجات کے لیے، بالخصوص عشرہ اولیٰ میں انشاءاللہ جو ہر روز نیاز دی جائے گی اس کے تمام اخراجات کے لیے آپ سب سے بھرپور مالی تعاون کی گزارش کی جاتی۔ باری دیگر باواز بلند صلوات۔ ایام اعضاء 1441 ہجری کے مجالس کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آخر ماہ سفر تک جاری رہے گا، جس سے ہندوستان اور پاکستان کے مشہور و معروف علماء خطاب فرمائیں گے۔ اس عشرہ اولیٰ کے پروگرام کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ نماز مغربین یہاں پر باجماعت ہوتی ہے، جس کے فوراً بعد حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر 7:40 پہ سوز خوانی ہوتی ہے، اور ٹھیک 8:15 مولانا سید زیغم الرضوی قبلہ محترم زیبی ممبر ہوتے ہیں، 9:30 ماتم داری، اور 10:00 پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جلدی آ جائیں تاکہ آپ کی آئی ڈی کی سکیننگ ہو کے آپ لوگ ہال میں بر وقت پہنچ جائیں۔ ان مجالس کو نظم و ضبط کے ساتھ منعقد کرنے کے لیے انتظامیہ امام بارگاہ علی رضا اور اوقاف جعفریہ شارجہ کی کچھ گزارشات اور احکامات ہیں، امید کرتے ہیں کہ ہم سب ان پہ عمل پیرا ہوں گے۔ جیسے کہ 2 دن سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ضروری ہے کہ آپ اپنا اوریجنل ایمریٹس آئی ڈی ساتھ میں لے کے آئیں، موبائل پہ آپ اگر اس کی پکچر دکھائیں گے تو آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو لوگ وزٹ ویزا پہ آئے ہیں وہ برائے مہربانی اپنی وزٹ ویزا کی کاپی اور پاسپورٹ کاپی پرنٹ کر کے ساتھ میں لے کے آئیں۔ 1 محرم سے 10 محرم تک والنٹیئرز عزادار امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے موجود ہوں گے، انہوں نے واضح فلوریسنٹ جیکٹ پہنے ہوں گے، برائے مہربانی ان سے جو ہے وہ تعاون کیجیے۔ اپنے جوتوں چپل کو معین کردہ جگہ یعنی جوتوں کے شیلف پر منظم انداز میں رکھیں۔ مجلس سے پہلے، مجلس کے دوران اور مجلس کے بعد مومنین کو گروپ میں کھڑے رہ کے باتیں کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مومنین کی حفاظت کے لیے یہ قانون ہے کہ سگریٹ، لائٹر، بلیڈ یا کوئی بھی تیز دھار چیز، ایون جو ذوالفقار کا جو پینڈنٹ ہے وہ بھی پہن کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے پہنا ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو انتظامیہ اس کو ضبط کر لے گی۔ امام بارگاہ اس کے گرد و نواح صفائی اور طہارت کا خاص خیال رکھیں۔ کچرا برائے مہربانی کوڑا دان میں پھینکیں۔ گاڑی ڈبل پارکنگ نہیں کریں، اگر کوئی ڈبل پارکنگ کرے گا تو اس کی گاڑی ٹو کر کے پولیس لے کے جائے گی، اس کو پینلٹی بھی پے کرنی پڑے گی۔ اوقاف جعفریہ کے حکم کے مطابق باہر یعنی کسی بھی ریسٹورانٹ یا گھر کی پکی ہوئی چیز کو لا کے بانٹنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جو مومنین نظر نیاز کے متمنی ہیں وہ کیش ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ مجلس کے دوران اور مجلس کے بعد بھی شاعری، منفی نعرے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس تنبیہ کے باوجود اگر کسی نے یہ کیا تو وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اپنے والٹس اور قیمتی چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ بالخصوص مجلس کے اختتام پر باہر جاتے ہوئے ایکسٹرا کے کارڈز پیسے گھر پہ یا تو رکھ کے آئیں یا گاڑی میں چھوڑ کے آئیں. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مریم بائی بنت رضا علی بادامی جن کا آج انتقال ہوا ہے ان کا آج سپرد خاک کیا گیا, سورہ فاتحہ اور نماز وحشت. اس کے علاوہ اپنے بھی تمام مرحومین اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں, رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
کچھ لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے, آپ سب سے کہتے ہیں, ہم سے بھی کہتے ہیں, لوگ فون ہیں, میسیجز ہیں, کچھ مشکلات ہیں, کچھ پریشانیاں ہیں, کچھ حوائج ہیں, کچھ لوگ مریض ہیں. سب کی حاجتوں کی برابری کے لیے, تمام مریضوں کے شفایاب ہونے کے لیے, تمام عزاداران سید و شہجا دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے, دنیا میں جہاں جہاں عزاداری سید و شہدا ہو رہی ہے تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو بالآخر پیغام سنانا کافی نہیں ہے بلکہ پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کی ذمہ داری ہے پیغام کو پہنچانا. رسول نے پیغام لیا من جانب اللہ, لوگوں تک پہنچا دیا, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس سے زیادہ ذمہ داری رسول کی نہیں ہے. قرآن مجید نے بار بار کہا وما علینا الا البلاغ, کہ وما علینا الا البلاغ مبین. ذمہ داری پیغام کو پہنچانے کی ہے, لیکن امام کی ذمہ داری اس سے آگے ہے, یعنی امامت کی ذمہ داری اس کے ایک قدم آگے ہے. پیغام پہنچانا صرف نہیں ہے بلکہ پیغام کی حفاظت بھی امام کی ذمہ داری ہے. توجہ کریں, اگر کوئی شخص نبی و رسول و امام تینوں منصب رکھتا ہے جناب ابراہیم کے طریقے سے, جسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں منصب رکھتے ہیں اپنے اندر, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں, جب بعنوان رسول گفتگو کریں گے تو پیغام پہنچائیں گے, لیکن جب بعنوان امام گفتگو کریں گے تو گفتگو دوسری ہوگی. پھر پیغام کی حفاظت ذمہ داری بنتی ہے, توجہ کیجئے گا. اور حفاظت صرف یہ نہیں کہ ظاہراً رد و بدل نہ ہونے پائے, ظاہراً تبدیلی نہ ہونے پائے. انشاءاللہ کل گفتگو اسی مقام سے شروع ہوگی تو اندازہ ہوگا اور واضح آپ کو کہ حفاظت پیغام کی صرف ظاہراً نہیں ہے کہ کتابوں میں تبدیل نہ ہو جائے, صرف حفاظت یہ نہیں ہے کہ نسخے نہ بدل جائیں, نہیں, بلکہ حفاظت کی ذمہ داری یعنی پیغام انسانوں کے اندر محفوظ رہے. یہ عجیب مرحلہ ہے, توجہ کیجئے. صلوا کما رأیتمونی اصلی, پیغام پہنچایا جا رہا ہے, لیکن اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, پیغام کی حفاظت کی جا رہی ہے. یہ مرحلہ دوسرا ہے. نماز پڑھنا پیغام پہنچا ہے, نماز کو قائم کرنا پیغام کی حفاظت ہے. مجھے نہیں معلوم, آج شاید بات غیر واضح طریقے سے ختم ہو جائے, لیکن میں انشاءاللہ اسے کل آپ کے سامنے واضح کروں گا اس چیز کو کہ نماز کا قیام کی ذمہ داری امام کی ہے, صفت امام کی بیان ہو رہی ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات, ہم نے وحی کی ہے ان کی طرف کہ یہ خیرات کو قائم انجام دینے کی, نماز کو قائم کرنے کی, اور زکات ادا کرنے کی. زکات کا وہ تصور جو ہمارے ذہن میں ہے وہ اور ہے, زکات کا وہ تصور جو قرآن مجید کی اس آیت سے مل رہا ہے یا دوسری آیتوں سے وہ اور ہے, میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. نماز کا قیام ایک دوسرا مرحلہ ہے. نماز پڑھنا, کیسے پڑھنا, کیا پڑھنا, یہ پیغمبر بتائیں گے,
لیکن نماز قائم کیسے ہو انسان کے اندر یہ امام بتائیں گے. توجہ کیجئے, یہ امام کی ذمہ داری ہے. کیوں کہہ رہا ہوں امام کی ذمہ داری؟ چونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے وَجَعَلْنَاهُمَا اِمَّتَيْن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے. پیغام قرآن مجید میں آ چکا ہے پیغام اقیم الصلاۃ واتو الزکات. اب کیا ضروری ہے کہ امام کی طرف وحی ہو؟ وحی تو رسول کی طرف ہوتی ہے شریعت کی. جتنی بھی شریعت, جتنے بھی شریعت کے احکام آ رہے ہیں, جتنے بھی قوانین آ رہے ہیں, سب رسول بیان کر رہے ہیں, سب رسول پہنچا رہے ہیں, تو یہ پیغام امام کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ اس کا فرق یہی ہے کہ نماز پڑھنا اور ہے, نماز کو قائم کرنا اور ہے. اور یہ انشاءاللہ میں اس کو سال گزشتہ کچھ باتیں عرض کی تھیں اور انشاءاللہ کل اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ نماز قائم ہونے کے معنی کیا ہیں, کہ جو امام کی ذمہ داری ہے کہ نماز قیام ہو. اور آپ یہ بھی تصور کریں بغیر امام نماز کا قیام ممکن نہیں ہے. توجہ کریں, بغیر امام نماز قائم ہو ہی نہیں سکتی, پڑھی جا سکتی ہے. لوگ پڑھتے رہے نماز, پڑھنا اور ہے. جو پیغمبر نے کہا صلو کما رایتمونی اصلی, پڑھنا اور ہے نماز کا, لیکن نماز کا قیام تبھی ہوگا جب امام ہو. چاہے ظاہر بظاہر ہو, چاہے پردہ غیبت میں ہو, ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس عزیزو اس پر گفتگو انشاءاللہ کل. آج وقت تمام ہو رہا ہے قیام نماز اور اتا زکات. امام کا ہونا ضروری ہے, اور اگر ضروری نہ ہوتا ہے تو یہ بات اس طرح سے نہ کہی جاتی. جیسے ہدایت بالامر, امام کا ہونا ضروری, میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ ہدایت بالامر بغیر امام کے نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہوتی تو امام کی صفت بنا کے پیش نہ کیا جاتا. اسی طریقے سے قیام نماز کے لیے ضروری ہے کہ امام ہو. کیسے؟ انشاءاللہ عرض کروں گا. تاکہ دیکھیے امام, آج جو یہ 12 امام ہیں ان کی کم از کم 2 حیثیتیں ہیں. یہ آخری بات آج کی. مولا کائنات سے لے کر کے حضرت حجت تک تمام علیہ الصلاۃ والسلام, ان سب کی کم از کم 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے ان کی جانشین پیغمبر ہونے کی, ایک حیثیت ہے ان کی امام ہونے کی. بعنوان جانشین پیغمبر, خلیفہ پیغمبر, یہ دوسرا مرحلہ ہے. بعنوان امام, یہ دوسرا مرحلہ ہے. امام ایک استقلالی عہدہ ہے امام کے پاس. خلافت اور جانشینی پیغمبر کے ضمن میں عہدہ ہے. اس بات کو تفکیک کریں اپنے ذہن میں. جب امام جانشین کی حیثیت سے کام کریں گے تو اور ہوگا, جب امام امام کی حیثیت سے کام کریں گے تو اور ہے کیفیت. کیونکہ دونوں عہدے ان کے پاس ہیں, پیغمبر کے جانشین بھی ہیں. پیغمبر کے جانشین ہیں تو پیغام کو پہنچائیں گے, اور جب امام ہیں تو پیغام کی حفاظت کریں گے. کاش وہ مثال آپ کے ذہن میں ہو جو میں نے پہلے دی تھی عمارت کی, کہ دین کی عمارت کیسے مکمل ہوئی. بہرحال منی علم ذہن میں ہے کہ نہیں, لیکن اس سے کہ دین نبی پر ختم ہوا کیسے, کوئی نیا پیغام نہیں آئے گا نبی کے بعد. نبی پر آخری پیغام جو آنا تھا سب آ چکا, لیکن پیغمبر کے بعد دین ختم نہیں ہوا. دین کی حفاظت ضروری ہے, وہ امام کی ذمہ داری ہے. پیغام کو پہنچاتے رہنا بعنوان جانشین رسول, یہ دوسرا مرحلہ ہے. دونوں مرحلوں کو ملاحظہ کیجئے. امام کی زندگی میں تب لطف آتا ہے واقعاً, امام کی معرفت میں اور امام کو پہچاننے میں. پیغام پہنچا رہے ہیں, کاش میرا مجمع اس بات کو محسوس کرے. پیغام پہنچا رہے ہیں, شخص کی اصلاح مد نظر ہے, شخص کی اصلاح مد نظر ہے. جیسے پیغمبر کو تھی, پیغمبر نے سماج اور جامع اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے 40 سال تک محنت کی ہے, اور پھر ایک پیغام دیا لا الہ الا اللہ. سارے آئمہ کے یہاں یہ چیز نظر آئے گی. اس نیت اور اس ارادے سے زندگی کو پڑھیے امام کی, کسی بھی امام کی زندگی کو پڑھیں, واقعات میں چیز نظر آئے گی امام نے کیسے محنت کی ہے پیغام پہنچانے کے لیے. اگر آج ہم اس امام کے طریقے کو استعمال کر لیں, آپ یقین جانے دنیا کا ماحول کچھ اور ہو جائے گا. آپ نے دیکھا نہیں, 2-3 سال پہلے کی بات ہے, اربعین کے بعد سب سے بڑا مجمع روزے اربعین کہاں تھا؟ نائجیریا میں تھا. کیسے ہوا؟ کوئی ایک انسان تھا جو پیغام پہنچا لے گیا, پیغام پہنچا لے گیا طریقے سے. یہ بہت ضروری ہے, ہمارے لیے بھی ضروری ہے, آپ کے لیے بھی ضروری ہے. بحث یہ ہے کہ صرف 10 دن کی تقاریر میں ساری باتیں کیسے کہے کہنے والا. کچھ مقدمات ضروری ہیں, کچھ چیزیں ضروری ہیں, لیکن بالآخر ممبروں سے وہ باتیں آ سکتی ہیں سامنے کے جو کلی چیزیں ہیں, جزیات بحث نہیں ہو سکتی. پیغام پہنچانا ہے, شخص کی اصلاح کرنا ہے. اللہ اکبر. کارواں کہاں پہنچا ہے؟ مقام شراف پہ. امام نے قیام کیا, صبح کو وہاں سے چلنے لگے, فرماتے ہیں مشکیزے پانی سے پر کر لو, کوئی بھی ظرف جس میں پانی لیا جانا چاہیے خالی نہ رہے. اتنی شدت سے امام نے بیان کیا کہ تاریخ نے لکھ دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ مدینے سے لے کر کے اب تک کہیں یہ حکم نہیں دیا, ورنہ تو بار بار اگر کہہ رہے ہوتے تو کب پھر جو بات بار بار کہی جاتی ہے اس کو شدت سے نہیں لکھا جاتا. یہ کیوں کہا کہ اس مقام پر امام نے یہ بات کہی؟ اس کے معنی پہلے نہیں کہہ رہے تھے کہ سارے مشکیزے, جو بھی پانی کے مشکیزے ہیں سب بھر لیا جائیں, جو بھی ظروف جو بھی برتن پانی کے ہیں سب کو پر کر لو. لوگوں نے سوچا کیا ہوا, خیریت کوئی لمبا سفر ہے تو آگے منزلیں موجود ہیں, لیکن پر کروا لیا. کسی نے کچھ نہیں کہا امام سے, نہیں لکھا تاریخ نے, کسی نے پوچھا ہو کیوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام کے واقعے میں ہی جب امام چلنے لگے, گرمی کا مہینہ تھا, لیکن امام کو جب لینے کے لیے آئے تھے تو امام نے کہا کہ جو سردی کے کپڑے سلا رہے تھے. سامنے والے پوچھا مولا یہ سردی, ہاں میں جو کہہ رہا ہوں اسے کرو. لیکن یہاں سوال نہیں ہوا کیوں, یہاں وہ لوگ ساتھ آئے تھے جو یہ جانتے تھے کہ امام کے مقابلے میں چوں چرا نہیں ہوتی بلکہ بات مانی جاتی ہے, اطاعت کی جاتی ہے. وہ ساتھ ہیں نا, اب تو خالص مجمع ہے امام کا. سب نے مشکیزے بھر لیے, لے کے چل دیا, کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں. کچھ دور قافلہ چلا تھا کہ کسی نے کہا اللہ اکبر. لوگوں نے کہا خیریت, اس وقت تکبیر تم نے کیوں؟ کہا کوفہ نظر آ رہا ہے. وہ دیکھو نخلستان نے کوفہ دکھائی دے رہے ہیں, کہیں یہاں کہاں اور کوفہ کہاں کا, وہ کیا سامنے نظر آ رہا ہے؟ وہ دیکھو جو دکھ رہا ہے دور سے, یہ کوفے کے درخت ہیں. لوگوں نے غور سے دیکھا, لیکن کہہ رہے راستہ جاننے والے کوفہ بہت دور ہے, یہاں کہاں. جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کچھ آ رہا ہے, جو پرچھائی سی نظر آ رہی ہے شبح کچھ آ رہا ہے. جب اور قریب ہوا تو محسوس ہوا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے. امام نے فوراً اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا, کہاں یا برابر میں قریا ہے وہاں رکتے ہیں. فوراً خیمے لگائے گئے, حفاظتی انتظام کیے گئے اور لوگ سامنے آئے. ادھر سے اتنی دیر میں لشکر پہنچ گیا. 1000 کا لشکر ہے جو اسلحے سے لیس ہے, مجہز, لیکن ان کے انداز سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ کے ارادے سے نہیں ہے, اور سارے کے سارے پیاسے نظر آ رہے ہیں. امام نے کہا جلدی جلدی مشکیزے لاؤ, انہیں پانی پلاؤ, کوئی بھی پیاسا رہنے نہ پائے. اب سمجھ میں آیا کہ امام نے پانی کیوں بھروایا تھا, کیوں کہا تھا کہ مشکیزے بھر لیے جائیں, کیوں کہا تھا کہ کوئی بھی ظرف پانی کا خالی نہ رہے, سب کا پر کر لو. اس لیے کہ کچھ پیاسے آنے والے ہیں, سب کو پانی پلایا گیا, حتیٰ جانوروں کو پانی پلایا گیا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا کاروان میں, جب پہنچا تو پیاس کی شدت اتنی تھی کہ پانی بھی نہیں پی پا رہا تھا, حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ سے مجھے پلایا. سب کو سیراب کر دیا, سب نے پانی پی لیا, لیکن جنگ کے ارادے سے نہیں. 1000 ہیں وہ, تو 70-72 لوگ ہیں. وہ 1000 کا لشکر ہے اسلحہ لیے ہوئے لیکن کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں ہے. ابھی سب پانی سے پی کر کے سیراب ہوئے تھے, فارغ ہوئے تھے کہ نماز کا وقت آیا. تو امام نے کہا کہ ہور ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے رسالے کے ساتھ نماز پڑھنا ہو, اپنے طور نماز پڑھ لیتے ہیں. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, آپ نماز پڑھائیے ہم اقتدا کریں گے. پانی پلانے کا اثر ہے. امام حسین نے نماز سے پہلے, وقت سے پہلے کھڑے ہوئے, چونکہ لشکر سامنے دیکھ رہے ہیں, آپ نے خطبہ دیا, پروردگار کی حمد و ثنا, رسول پر صلوات, اور اس کے بعد کا سنو, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, خود نہیں آیا ہوں, بلکہ تم نے یعنی کوفے والوں نے خط بھیج کے مجھے بلایا ہے اور اصرار کیا ہے کہ آپ کوفے آئیے, چونکہ 12000 خط تقریباً پہنچ چکے ہیں مکے میں, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس کوئی راہبر, کوئی پیشوا نہیں ہے, آپ آئیے تاکہ آپ کی رہنمائی سے ہم راہ سعادت و کمال کو پہنچ سکیں. ہم آ گئے. اگر تم نہیں, اگر تو اپنے عہد پر باقی ہو تو ٹھیک ہے, اگر تم اپنے عہد پر نہیں ہو تو ہم واپس چلے جائیں گے. امام نے یہ مختصر سی تقریر کی. اس کے بعد اذان کا وقت ہوا تو حجاج ابن مسروق سے کہا کہ اذان کہے. اس نے اذان کہی, نماز تمام ہوئی, ظہر و عصر کے بیچ پھر امام کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے تقریر کی کہ لوگوں, ایھا الناس, حق کو پہچانو اور اہل حق کو پہچانو, اور یہ دیکھو کہ حکومت اور رہبری کا مستحق کون ہے, اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ ہم تمہارے بلانے سے آئے ہیں, تم نے خط پر خط بھیجا ہے تب ہم آئے ہیں. حر نے کہا کہ ہمیں اس خط خطوط کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. امام نے ایک شخص کو اشارہ کیا, وہ خطوط لے کر کے آیا اور اس نے انڈیل دیے سارے خط. حر نے خطوں کو دیکھا, کہا لیکن ان خط کو لکھنے والوں میں میرا نام نہیں. گفتگو ہوتی رہی, کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی مقصد بھی نہیں ہے, ہم آپ سے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں, ہمیں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جا کر کے جہاں بھی حسین ابن علی کاروان مل جائے اس سے جدا نہ ہونا, یہاں تک کہ کوفے تک آپ کو لے چلوں, ابن زیاد کو تسلیم کر دوں. امام نے کہا ہور تیرے لیے موت اس سے بہتر ہے اس ارادے سے. ہور نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد کاروان چلنے لگا. کچھ دور چلا تھا کہ ایک منزل گزر گئی, اس کے بعد ایک قاصد آیا, اس نے ہور کو کوئی پیغام دیا. ہور نے کہا کہ دیکھیں یہ قاصد آیا ہے, اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں بھی حسین اس وقت ہیں ان کو وہیں روک لو. امام نے پھر کہا ہور ہم بلانے سے آئے ہیں, ہم ایسے نہیں آئے, اگر تمہیں اچھا نہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے. کہا نہیں ہم واپس اب آپ کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے. واپس چلنا چاہتے تھے تو امام حسین کے لجام فرس پر ہور نے ہاتھ ڈال دیا. تو کہا میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا, یہ معمولی کام نہیں ہے. آپ دیکھیں بیماری کتنی باگے جا چکی ہے کہ فرزند رسول حسین ابن علی کے لجام فرس کو تھام رہا ہے کہ ہم جانے نہیں دیں گے. سارے بنی ہاشم کی موجودگی میں امام حسین نے کہا سکلت کا امکا یا ہور ماں تورید ہے, ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں کتنا ماحول کریٹ کر رہے ہیں حسین ابن علی, ایک شخص تک پیغام کو پہنچانے کے لیے. جو میں نے بات آپ سے کی تھی نا, ایک شخص کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی نے کتنا ماحول بنایا ہے. پہلے پانی لیا پتہ نہیں کہاں سے, ہور کو خبر بھی نہیں تھی کہ پانی کہاں موجود ہوگا, حسین ابن علی جانتے تھے. سب کو پانی پلایا, خود پانی پلایا, تقریریں کی, بیان کیا. یہاں پر یہ جملہ بھی کہا تو ہور کی ہدایت کے لیے کہا. میں کہہ چکا ہوں اس سے پہلے بھی, ہور نے جیسے یہ سنا تو سر جھکا دیا اور کہا کہ حسین, جو جملے ہیں مقتل کے میں عرض کر رہا ہوں, حسین عرب میں اگر کسی نے ایسے موقع پر میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا نام لیتا, لیکن خدا کی قسم آپ کی والدہ کا تذکرہ بغیر خیر کے کر ہی نہیں سکتا. بس یہ سننا تھا کہ حسین ابن علی نے سمجھ لیا کہ جو میں نے ماحول بنایا تھا وہ بن گیا. گفتگو ہو رہی ہے, کاروان حسینی آگے چل رہا, ایک موقع پر حسین ہور نے پھر روکنا چاہا, کہ دیکھیے جو قاصد آیا ہے یہ روکنا چاہتا ہے, اور یہ میں اس کی موجودگی میں آپ کو اس سے آگے نہیں جانے دوں گا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, حسین ابن علی نے ہور سے پھر گفتگو کی, ہور کنارے ہٹا,
لیکن کچھ دور بڑھے تھے کہ گھوڑے نے قدم روک دیے. آج ہی جیسی وہ تاریخ تھی. جب حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے, امام نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے, تو جناب زہیر کہتے ہیں اس جگہ کا نام ہے شط فرات, اور کوئی نام ہے کا طف بھی کہتے ہیں, اور کوئی نام ہے کا کربلا کہتے ہیں. امام نے کہا اعوذ باللہ من کرب وبلا, خدا کی پناہ چاہتا ہوں کرب سے اور بلا سے. پھر آپ نے فرمایا ہا ہونا منا خرکا بنا و محت و رحا لینا و مختل و رجا لینا و مذبح و اطفا لینا. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم قیام کریں گے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوان مارے جائیں گے, ہمارے بچوں کو ذبح. پھر وقت زیادہ ہو گیا, میں جلدی سے بات کو تمام کر رہا ہوں. بہن نے بھائی سے کہا بھیا یہ جنگل کچھ عجیب سا ہے, ایک خوف سا تاری ہو رہا ہے یہاں پر, عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی ہے. کہا بہن سچ کہہ رہی ہو, سچ کہہ رہی ہو. میں صفین میں جنگ کے بعد بابا کے ساتھ پلٹ رہا تھا, تو بابا ایک جگہ پر بھیا حسن کے زانو پر سر رکھ کے سو گئے. کچھ دیر سونے کے بعد اٹھے, تو اٹھنے کے بعد بیٹھ کے رونے لگے. بھیا حسن نے پوچھا بابا خیریت تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میرے لال میں نے ابھی خواب دیکھا ہے, میں سامنے موجود تھا بابا کے. بابا نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ پورا صحرا خون کا دریا بنا ہوا ہے, اور یہ میرا حسین اسی خون میں لوٹ رہا. مجھ سے پوچھا تھا بابا نے کہ حسین اگر ایسا موقع آئے تو کیا کرو گے, تو میں نے کہا تھا کہ صبر کروں گا. اے بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں بابا نے خواب دیکھا تھا. خیمے لگا دیے گئے, بس مختصر کر چکا, خیمے لگا دیے گئے. حسین ابن علی نے بستی بسا لی, دو محرم سے دس محرم تک کی بستی تھی. کہ جس نے جنگل کو آبادی میں تبدیل کر دیا, دن بدن لشکر پر لشکر آتے رہے, حسین ابن علی چاروں طرف سے گھرتے رہے, یہاں تک کہ نو محرم کو حسین باقاعدہ گھر چکے ہیں فوجوں میں. ایک دن کی مہلت مانگی, عباس اگر انہیں دور کر سکتے ہو تو کرو, خدا جانتا ہے کہ میں نماز کو اور تلاوت قرآن کو دوست رکھتا ہوں, چاہتا ہوں آج رات عبادت کر لوں, مجھے نہیں معلوم یہ مہلت لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں. رات گزری, دونوں طرف عجیب عجیب مناظر ہیں جو پیش آ رہے ہیں. حسین ابن علی کے خیموں میں عجیب منظر ہے, یزیدی فوج کی طرف عجیب منظر ہے. اسی دونوں منظر کے درمیان ایک مسافر ہے جو ٹہل رہا ہے, کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی اٹھا کبھی بیٹھا کبھی ٹہلا. وہ جری شب عاشور مراحل میں ہے تیاری یہ ہور. آگے بڑھا, عمر سعد کے سامنے آیا, کہا عمر سعد کیا جنگ ہوگی؟ واقعی جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ہوگی, اور شدید جنگ ہوگی. یہ کہہ کر کے جب سن لیا تو ہور نے اپنے آپ کو الگ کیا. راوی کہتے میں نے دیکھا کہ ہور دھیرے دھیرے فوج سے الگ ہو رہا تھا, مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہور جنگ سے کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے. چلا بھائی ملا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین ابن علی کی طرف. کہا بھیا ہم بھی چلیں گے؟ کہا میرے ساتھ آؤ. بیٹے نے کہا بابا خیریت کہاں چلے؟ کہا حسین ابن علی کے طرف. کہا ہم بھی چلیں گے؟ کہا ساتھ آؤ. ادھر ہور چلا ادھر استقبال کے لیے. اللہ, ایک انسان کی ہدایت کے لیے کتنے انتظامات کیے تھے حسین ابن علی نے, اور اپنے مقصد میں مکمل کامیاب ہے حسین. حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور پیدل آ رہا ہے, آنے کے بعد آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. کہا بیٹے نے بابا حسین ابن علی سامنے ہیں, پیروں کو تھام لیا, قدموں پہ سر جھکا دیا. مولا نے پشت فرس سے دیکھا, بازو تھام کے اٹھایا, ارے کون ہو؟ چاہتے نہیں ہیں کہ شرمندہ ہو. آواز دی ہور نے, مولا حلی من التوبہ, اے مولا کیا میرے لیے توبہ ہے؟
اور میں نے بھی معاف کیا, میرے پروردگار نے معاف کیا. کہ مولا اتنی اجازت دے دے سیدانیوں سے معافی مانگ لوں, مقتل میں میں نے دیکھا ہے ورنہ نہ پڑتا. آگے خیمے کے سامنے بیٹھے اے اہل بیت مصطفیٰ, میں وہی ہوں جو آپ کی مشکلات کا باعث بنا, لیکن اب شرمندہ ہوں, ارے مجھے معاف کر دیں. خیموں سے کوہرام بلند ہوا, واہ محمدا واہ غربتا. زمین سے خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے حر اور کہتا ہے کاش وہ نہ کہا ہوتا جو کہا, کاش وہ نہ کیا ہوتا جو کیا. اے اہل بیت مصطفیٰ, دو خواہشیں ہیں, پہلی خواہش یہ کہ مجھے معاف کر دے اور دوسری خواہش یہ قیامت میں بی بی سے شکایت. امام کے پاس آیا, مولا سب سے پہلے میں نے راستہ روکا تھا, سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں جنگ تن بدن کے لیے, سب سے پہلے نکلنے والا ہوں. امام نے اجازت دی, کیا کروں وقت زیادہ ہو گیا نہیں بڑھ پا رہا. امام نے اجازت دی, آیا خوب لڑا, بہادر تھا کیسے نہ لڑتا. لڑتے لڑتے گھوڑا زخمی ہو کر کے گرا تو پیدل جہاد کرنے لگا, جب زخموں سے چور ہو گیا لڑکھڑا کے زمین پہ گرا, مولا کو سلام کیا. دیر نہ لگی تھی, حسین سرحانے موجود ہے. اللہ اللہ, ہر کا سر اٹھا کر کے زانو پر رکھا, سر سہلا رہے ہیں. روایت کا فقرہ ہے کہ ہر کی پیشانی سے خون جاری ہے. امام نے غور سے دیکھا, جیب سے ایک رومال نکالا, جیب سے رومال نکالا, ہر کی پیشانی پہ باندھا اور کہہ رہے ہیں انتل ہرو کما سمت کا اموک, انتل ہرو فی دنیا والا گرا. اے ہر, تیری ماں نے جیسے تجھے ہر نام رکھا تھا, تو آزاد ہے, دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. روایت نے بتایا اسی رومال کے ساتھ ہر کو دفن کیا گیا. یہ رومال نہ تھا, یہ بروا لیل.
یا حسین,
ماتم ہے
Yeah, I was there. मुझको बोलता ये रब्बे जली हूँ, मर्जी ये रब्बे Oh, مالک کے کل سے بری ہوں مٹھی میں
بہت سے مومنین جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے درخواست کی گئی ہے، ان سب کی شفا کاملہ و عاجلہ کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ متوجہ زیارت، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین یا سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم جمیع ائمۃ البقیع جمیع انبیاء و جمیع ملائکۃ المقربین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک وانا اخذ برحلک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، بالاخص سيدي ومولاي ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقيل وهاني ابن عروه وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياحي، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا انيس النفوس ايها المدفون بارض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى اختك المعصومه ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الامان 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 من فتنه الزمان من زوال الايمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.